زمانے میں کیا ہوا کہ یہاں پر امتی چلے نبی کے بغیر چلے اور پانی کے اوپر چلے, فرق دیکھ لو, وہاں امتی چلے نبی کے ساتھ چلے راستے میں چلے, اور یہاں امتی چلے نبی کے بغیر چلے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر قبر مبارک میں تشریف فرما ہے, تو امتی چلے نبی کے بغیر چلے اور پانی کے اوپر چلے, اور امتی نہیں چلے بلکہ امتیوں کے گھوڑے چلے. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی طاقت, اور یہ طاقت ختم نہیں ہوئی, قیامت تک یہ طاقت رہی, آج بھی وہی طاقت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی, اور یہ لوگ بالکل وہاں پر پہنچ گئے. اور کسرا جو تھا وہ گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ گیا, اور بھاگنے میں دور چلا گیا, اور دور جانے کے بعد اس نے اپنا سفیر بھیجا چین کے بادشاہ کے پاس کہ عرب کے لٹیروں نے میرے کو بھگا دیا, لشکر بھیجو. چین کا بادشاہ جو تھا وہ مذہبی تھا, آسمانی کتاب کا ماننے والا, تو اس نے کہا اتنے سالوں سے تم حکومت کر رہے ہو اور تم اپنی پبلک کو مانوس نہ کر سکے, اور یہ لوگ تھوڑے دنوں کے اندر سب کو مانوس کر دیا, کیا بات ہے ان میں؟ وہ بتایا ان کی ساری زندگی, بتائی کیسی زندگی. یہ کسرا کے جو واقعات ہیں نا میرے محترم دوست, یہ کئی واقعات ہیں, ایک واقعہ نہیں ہے. کسی جگہ کس طرح وہ زیر ہوا, کسی جگہ کس طرح وہ زیر ہوا, ان کی زندگیاں انہوں نے دیکھی, ان کی فوج نے دیکھی, ان کی پبلک نے دیکھی, وہ دیکھنے کے لیے بھی واضح آئے ان کی زندگی, ان کے پاس کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تھوڑے ہو کر بھی غالب آ جاتے ہیں. تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے آئے, ان کی زندگی جو دیکھی, ان کا رات کا رونا دیکھا, ان کا دن کے کام دیکھے, ان کے تعلیم کے حلقے دیکھے, اللہ کا ذکر دیکھا, ایمان کے مجلسیں دیکھی, اور ان کا لوگوں کے ساتھ کی ہمدردی دیکھی, اور ان کے چھوٹے چھوٹے جو جھونپڑے تھے وہ, یہ ساری باتیں دیکھ کر انہوں نے تعجب کیا, انہوں نے تعجب کیا کسرا کی زندگی پر, تعجب کیا. انہیں معلوم ہوا کہ یہ کسرا جو ہے تو دوسروں کی زندگی بگاڑ کر اپنی بنا رہا ہے, اور یہ لوگ جو ہے اپنی زندگی قربان کر لیے دوسروں کی بنا رہے ہیں. اگر یہودیوں میں کوئی بیوہ دکھائی دی تو اس کی بھی خیر خبر دیتے ہیں, نصارہ نے کوئی یتیم بچہ دکھائی دیا تو اس کی بھی خیر خبر دیتے ہیں. یہ ان کو اتنا ہی طرح ملا, لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی یہ قربان کرتے ہیں, دوسروں کی زندگی بناتے ہیں. اور تیسرا جو ہے دوسروں کی زندگی اجاڑ کر اپنی زندگی بناتا ہے, کتنا بڑا اس نے اپنا محل بنا لیا دوسروں کی زندگی اجاڑ کر. تو بھائی ہمیں تو ان کے بڑی زندگی لینی چاہیے. اب انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اب تیسرا وہاں سے گھبرا کے بھاگا. یہ ساری بات چین کے بادشاہ کو اس کے سفیر نے سنائی, تو چین کے بادشاہ نے یوں کہا کہ جو زندگی تم ان کی بتا رہے ہو, رات کی زندگی اور ان کی دن کی زندگی, اور ان کا روزے رکھنا اور ان کا رات پر نمازیں پڑھنا اور عبادت کا کرنا اور دوسروں کے ساتھ کی ان کی ہمدردیاں, یہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی یہ بات ہوگی تو اگر ان کو یعنی کوئی پہاڑ بھی ان کے مقابلے پر آئے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. چین کے بادشاہ نے کہا میرے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے, میں تو اتنے آدمی بھیج سکتا ہوں کہ پہلا سرا تیرے ملک میں, دوسرا سرا میرے ملک میں, بیچ میں آدمی ہی آدمی ہوں گے, لیکن بھیجنا بالکل بیکار ہوگا, اس لیے کہ ان کی زندگی وہ ہے کہ جس میں آسمانی مدد آتی ہے, تو آسمانی مدد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میرے محترم دوستو, اس انداز سے ساری بات پہنچتی تھی. میں تمہیں بار بار اس بات کو سناؤں گا کہ اللہ کی غیبی مدد آج بھی اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے پہلے ہوئی, جس میں میں وہ قصہ جو آپ حضرات کو سنا رہا تھا حسن ابن سفیان والا, وہ حدیثوں کے جمع کرنے کے لیے تین طلبہ نکلے حدیثوں کے جمع کرنے کے لیے, اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جہاد کا جو معاملہ تھا اس کے اندر دنیا طلب خود غرضی آ گئی. اب جو جہاد ہونے لگے تو ملک اور مال کے لیے ہونے لگے, تو اس میں جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کے بڑے بڑے لوگ تھے تو انہوں نے تعلیم اور تزکیہ ان دونوں چیزوں کو لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تین چیزیں چلائی، یعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہ، ایک طرف سے دعوت، ایک طرف تعلیم، ایک طرف تزکیہ، یہ تینوں چیزیں تھیں. لیکن بعد میں جا کر دعوت کا کام کرنے والے جو جہاد میں جاتے تھے وہ ملک اور مال والے بن گئے. تو ہمارے بڑے بڑے جو لوگ تھے انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم تعلیم اور تزکیہ والا کام کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے احادیث کو جمع کریں. تو اس کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد میں پھر امام بخاری، امام مسلم، ان لوگوں نے جا کر احادیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. لیکن تزکیہ کے ساتھ بڑا ان کا تزکیہ تھا، رات بھر اللہ کی عبادتیں بھی کرتے تھے، حدیثوں کو جمع کرتے تھے. اب اس کے بعد اللہ کی غیبی تائیدیں ان کے ساتھ آنی شروع ہو گئی، حیرت میں ڈالنے والی مددیں ان علماء کرام کے ساتھ جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. اچھی ایسی مددیں آئیں کہ ہارون رشید اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو نیچے ایک محدث ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک ہے یا کوئی اور، ان کو چھینکائی، انہوں نے کہا الحمدللہ. تو وہاں پر بہت بڑا مجمع دین سیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا، اس نے یرحمک اللہ کہا تو یرحمک اللہ کی آواز بہت اونچی ہو گئی اور ساتھ ساتھ آدمی ان کی آواز کو پہنچاتے تھے. یہاں سے انہوں نے جو حدیث پڑھی تو دور سے اس نے وہ حدیث پڑھی، اس کے بعد تیسرے نے پڑھی، ساتھ ساتھ آدمی حدیث پہنچاتے تھے. جب یرحمک اللہ کی آواز خوب گونجی تو وہ بادشاہ جو تھا نا اوپر سے ہتھیار لپیٹ کر اور نیچے اس نے دیکھا کہ شاید کسی نے بغاوت کر دی، معلوم ہوا کہ بغاوت نہیں ہے. تو اس کی بیٹی، اس کی جو بیوی تھی نا، اس نے کندھے کے اوپر ایک تھپڑ مار کے یوں کہا کہ یہ بتاؤ بادشاہ تم ہو گئی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دلوں پر تو حکومت ان علماء کی ہے اور بدنوں پر حکومت ہم بادشاہوں کی. یہ اس نے، تو یہ علماء کرام کی بڑی عظمت، بڑا اکرام، بڑا احترام چاروں طرف ہوتے لگا. لیکن بھائی پھر اس کے اندر بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے جو دنیا طلبی اور خود غرضی والے تھے. تو اس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے 8 شرطیں علماء کرام کے لیے لگائی، بڑی کڑی کڑی شرطیں. اس کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب ان کے اندر بھی دونوں قسمیں ہو گئیں تو پھر ایک طبقہ اہل حق کا، انہوں نے تزکیہ کا کام کیا کہ لوگوں کے دلوں کی صفائی سنت طریقے پر کرنی. اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس انداز کے جو بڑے بڑے خواجہ معین الدین جبری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر بھی نہ معلوم کتنے ایسے اولیاء اللہ ہوں گے، انہوں نے وہ کام شروع کر دیا لوگوں کے تزکیہ کا، دلوں کی صفائی کا. لیکن بعد میں جا کے اس کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے گھس گئے جو دنیا طلب اور خود غرضی والے تھے. اس پر مجھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یاد آیا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے اول درجے کا، اور اسی بعد دوسرے درجے کا زمانہ بعد والا، اور تیسرے درجے کا زمانہ بعد والا. تو اس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں مختلف باتیں بتاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ شروع کے 100 سال، بعد کے 100 سال، بعد کے 100 سال، یہ 300 سال مراد ہیں. بعد میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں بتائیں، لیکن اسی زمانے کے اندر بہت ہی نامناسب چیزیں بھی ہوں، تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا. لیکن ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، وہ ایک بات اور بتایا کرتے تھے، اور وہ میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بارہا سنائی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں پر مراد قرن سے زمانہ مراد نہیں ہے، بلکہ زمانے میں جو عمل ہوتا تھا وہ مراد ہے. خیر القرون قرنی بہترین زمانے میں میرا زمانہ، یعنی میرے زمانے میں جس طرح سے کام ہوتا ہے یہ اول درجے کا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دوسرے درجے کا، اس کے بعد جو ہوگا وہ تیسرے درجے کا. تو مولانا یہ فرماتے تھے کہ پہلے درجے کا کام دعوت، تعلیم اور تزکیہ تینوں کو ساتھ دے کر چلیں گے تو پہلے درجے پر آ جائے گا، چاہے ہزار سال کے بعد ہی ہو رہا ہو، اور اگر صرف تعلیم اور تزکیہ ہو رہا ہے تو دوسرے درجے پر، اور اگر صرف تزکیہ ہو رہا ہے تو تیسرے درجے پر، اور اگر اس کے اندر بھی دنیا طلب ہی آ گئی تو پھر اس میں خیر نہ رہی. یہ فرمایا کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہماری اردو کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں، عربی زبان میں بھی اس کی مثالیں ہیں. کہتے جرن نہر، نہر جاری ہو گئی تو نہر کہاں جاری ہوئی؟ نہر تو وہیں اس کا پانی جاری ہو گیا. یا جیسے کہتے تھے فنا کی آنکھ بہ رہی ہے، آنکھ بہ کر کہاں گئے؟ آنکھ تو وہی ہے کہ اس کے اندر کا پانی بہ رہا ہے. ناک بہ رہی ہے تو ناک بہ کر کہاں گئی؟ اس کے اندر کا پانی بہ رہا ہے. تو اسی طرح ظرف زمان اور ظرف مکان بول کر مصروف مراد لیا جائے. کیا مطلب؟ قیامت تک جب بھی دعوت، تعلیم اور تزکیہ تینوں کو جوڑ کر چلا جائے گا تو خیر القرون میں آ جائے گا، اس کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا. اور اگر صرف تعلیم اور تزکیہ ہے تو دوسرے نمبر پر آئے گا، خیر اس میں بھی ہے. اور اگر صرف تزکیہ ہے تو خیر اس کے اندر بھی ہے، کیونکہ لیکن پھر وہ بھی نہ رہا تو پھر خیر نہیں رہی. یہ مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ بڑے زوروں پر بیان فرماتے تھے. تو اب ہمارے جو اکابر ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جو کام شروع فرمایا تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جو ان سے حال پر چھوڑ کر گئے ہیں، یہ امت دوبارہ اس حال پر آ جائے. اور یہ مشکل نہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. جو ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرمائی اور آپ اس دنیا میں پردہ فرما گئے، اس ترتیب پر کام کو دوبارہ لانا، اس کے لیے میں جو کئی چیزیں بیچ میں میں لاتا رہا کہ مانوس کرنا پڑے گا، مانوس کیے بغیر آپ کام نہیں کر سکو گے. جیسے میں وہ 12 محرم کے 10 باز، ربیع الاول کے 12 باز، وہ جو عالم میں نے بتائے تھے انہوں نے خود اپنا قصہ سنایا کہ 3 دن تو میں بنگلے والی مسجد میں رہا، سارے اعمال دیکھے، 7 دن میں جماعت کے اندر چلا گیا عملی طور پر دیکھنے کے لیے. اس کے بعد پھر 3 دن تک میں نے بات سنی. مولانا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ واپسی والوں سے بہت زور سے بات کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کام کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بات کو زیادہ سمجھیں گے. جو جماعت میں جانے والے ہیں وہ تو اب کریں گے کام، لیکن جو واپسی والے ہیں وہ کام کر کے آئے تو وہ لوگ اگر بات کو اچھی طرح ذہن میں لے لیں گے تو وہ جا کر کام اچھی طرح کر کے پھیلا سکیں گے کام کو. تو اس لیے 3 دن بعد میں بھی انہوں نے لگائے، ان کا میں نے لگائے، اور اس کے بعد پھر میں گھر گیا. انہوں نے مجھے یوں کہا کہ بڑی صاحب، میرے باز تو ہوتے ہیں باہر لیکن میرے گھر میں دین بالکل نہیں تھا، میرے گھر میں دین بالکل نہیں تھا. انہوں نے صاف کہا، یعنی لگی مٹی نہیں رکھی، اور چونکہ میں ان کا نام نہیں لیتا اس بنا پر کوئی قیمت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا میری بیوی بے پردہ، لڑکیاں بے پردہ، گھر کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا ہے، گانے بازے ہو رہے ہیں، میرے لڑکے کاروبار کرتے ہیں حرام کا، تو ایک مطلب اب میں تو غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر میں نے ان گھر والوں سے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ میں جا کر دوسروں کو دین کی بات کرتا ہوں، میرے گھر کے اندر ہی دین نہیں. یہ کہہ کر پھر میں نے لیا ڈنڈا، اور ٹیلی ویژن جو تھا اس کے وہ مارا زور سے اس کو توڑ دیا. نہیں چاہیے ایسی بلائیں ہمارے گھر کے اندر. تو سارے گھر والے کہتے ہیں میرے خلاف ہو گئے، میرے لڑکے لڑکیاں بہنیں سب خلاف ہو گئے، میرے ریورے مقابلے پر آ گئے. اور بولے بیوی میری ان کے خیال کی تھی، لیکن تھی بڑی سمجھدار، تو وہ ظاہر کے اندر میرے ساتھ ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو ابا ہیں تمہارے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ظاہر میں بھی نہیں کہہ رہی تھی لیکن اندر میں ان کے ساتھ تھی. اور جا کے باہر دوسرا ٹیلی ویژن خریدا اور لا کے لگا دیا, جیسی زندگی تھی ویسی پھر دوبارہ چالو ہو گئی. اور میں پریشان ہو کر نکلا اور یہاں ریل چھوٹی. اور یہ جو دس دن تبلیغ میں عملی طور پر میں نے لگائے بنگلے والی مسجد کی ساری باتیں سنی, میری سمجھ میں بات آ گئی کیا گھر والوں کو بھی مانوس کیے بغیر ہم کام نہیں سمجھا سکتے تو باہر والوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں, پہلے مانوس کرنا. لیکن ایک بات یہ ذہن میں کہ بار بار اپنی نیت کو بھی ٹٹولنا ہوگا ہمیں کہ ہماری نیت کے اندر کوئی فتور تو نہیں. اس لیے شیطان تو ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ تو اپنا کام برابر کرتا رہتا ہے, برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اگر وہ شیطان جو ہے بیچ میں تمہیں لڑانے کا فکر کرے گا وہ تو تمہیں لڑائے گا. بات کرو لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ کرو, بات کرو لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ کرو, ورنہ ان شیطان اندر وہ بہن ان شیطان کان نل انسان ادو مبینہ. کیا ہے اس کی پہلے والی آئے الباری یقول الذی احسن ان شیطان یندغ بینہم ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا. اللہ تعالیٰ فرما دے گئے میرے پیارے نبی ان میرے دین کے کام کرنے والے بندوں سے کہہ دیجیے کہ ذرا خوش اسلوبی کے ساتھ کام کرے, اس لیے یہ شیطان جو ہے آپس میں لڑائی کرا دے گا. اور شیطان جو ہے انسان کا کٹر دشمن ہے. اور خوش اسلوبی کے ساتھ بات کرنے کے معنی یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرے, ڈھنگ کے ساتھ بات کرے, حکمت کے ساتھ بات کرے اور بلا ضرورت سختی نہ کرے. اور وہ خوش اسلوبی جو نبیوں والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی عظمت کی بات کرے, نبیوں کی نبوت کی بات کرے اور آخرت کی بات کرے. اور ایسے طریقے میں کرے کہ جو اس کے ذہن کے اندر آتی جائے, ایک دم سے ایسی بات نہ ہو کہ وہ پھر انکار کر دے. آخرت کی بات بھی ایسے طریقے پر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ آخرت کا مذاق اڑا دے. جیسے وہ ہمارے ساتھ جو ہوائی جہاز کے اندر جا رہا تھا وہ ڈاکٹر جو جاپان سے آ رہا تھا ڈگری لے کر, تو ہم نے وہ ریپ کی ساری باتیں سنائی. تو وہ بولا کہ مجھے صاحب ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے. اور میں نے جس سے پوچھی تو وہ تو میرے کو ڈانٹنے لگے. میں نے پادریوں سے پوچھی, میں نے پنڈتوں سے پوچھی, میں نے مولویوں سے پوچھی, میں چاہتا ہوں تم سے بھی وہ بات پوچھوں. میں نے کہا پوچھو. تو اس نے یوں کہا کہ مولوی صاحب مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہندو اللہ کی پوجا کرتے ہیں, کرسچن یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن وہ اللہ دکھائی تو دیتا نہیں, جب دکھائی نہیں دیتا تو ہے نہیں, جب ہے نہیں تو اس کی کیا عبادت کرتی, جب وہ ہے نہیں, اگر ہوتا تو دکھائی دیتا اور دکھائی نہیں دیتا تو ہے نہیں. یہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا, روایت میں پڑ رہا ہے, بڑے ظلم کے ساتھ جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھی سارے حضرت جی رحمت اللہ وغیرہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خدمت گزار جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں جاتی ہیں سنتی ہیں. اور بات جو ہوئی اس کے ترجمے آس پاس میں ہونے لگے. اس نے یہ کہا, میں نے ڈاکٹر صاحب بہت سی باتیں بغیر دیکھے تم بھی مانتے ہو اور تمہارے جو گرو ہیں وہ بھی مانتے ہیں, تمہارے جو استاد لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں, چین والے بھی مانتے ہیں, روس والے بھی مانتے ہیں, بہت سی باتیں بغیر دیکھے مانتے اور تم بھی مانتے ہو. اس کے کان کھڑے ہوئے. اچھا بغیر دیکھے؟ میں کہ جی ہاں بغیر دیکھے. ان کو اڑتے ہوائی جہاز میں سمجھا سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. پھر میں نے کہا ایک شرط یاد رکھی. میں کہا کیا؟ جو بغیر دیکھے مانی جاتی ہے وہ خود دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کی نشانی دکھائی دیتی ہے, نشانی کو دیکھ کر وہ چیز بغیر دیکھے مانی جاتی ہے. یہ مت بھولنا. یہ ساری میں نے کیا بتائی؟ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. یہ آیتیں سمجھا رہا ہوں کس کو؟ دہلیوں کو جو بالکل نستک ہے. لیکن یہ آیتیں ڈائریکٹ نہیں پڑھی جاتی. ہاں آیتیں ایسی معمولی نہیں کہ ڈائریکٹ پڑھ دو. پتھریری زمین پر دانا ڈالو گے تو کوئی فائدہ نہیں, اس کو ہموار کرنا پڑتا ہے. تو پہلے ذہنوں کا ہموار کرنا پڑتا ہے. ابھی پرسوں ترسوں پتا نہیں کہاں پر میں نے بیان کیا, ڈاکٹر ہی کے اوپر کوئی بات کہی, ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے کہ مطلب نکلو میرے کیا میرے میں تیار ہوں, واقعی لکھوا دی. اور چل دی مسافر کر کے نماز میں جماعت میں چل بھی نہیں ہے وہ. اور میں نے ان سے کہا بھی ڈاکٹر صاحب جا تو رہے ہو تمہارے دواخانے کا کوئی انتظام, بولے سب کر دیا میں نے, میں ایسا باولا نہیں ہوں, پورا انتظام کر دیا, اپنی جگہ آدمی رکھ لیا, میری ڈسپینسری برابر چلتی رہے گی اور میں 4 مہینے گزاروں گا تاکہ میری جسمانی ڈاکٹر ہی روحانی ڈاکٹر ہی نہیں بنے. یہ اس نے کہا. یہ پرسوں ترسوں کا قصہ ہے, میرے سامنے وہ آدمی کھڑا ہو گیا. تو میں نے اپنے ساتھ کہا واقعی یہ ڈاکٹر ہے, واقعی یہ جا رہا ہے, یہ خالی ہی نہیں کہہ رہا ہے, نہیں بولے ایسے ہی جا رہا ہے, اس کے جانے والے بھی تھے. اس نے پوچھا بتاؤ بندے لوگ ہو ڈاکٹر صاحب ہم سے بیٹھیں گے, ہم لوگوں کے اندر عقل ہے کہ نہیں, تمہارے میں میرے میں سب بیٹھے عقل ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں عقل ہے. میں نے بتاؤ کہاں ہے عقل, بتاؤ کہاں ہے. وہ چکرا گیا. اس نے کہا عقل تو ہم نہیں بتا سکتے. تو میں نے کہا عقل کو بغیر دیکھے مانا کہ نہیں مانا؟ لیکن نشانی سے مانا. نشانی کیا ہے کہ سارے ڈھنگ کے کام کر رہے ہیں, یہ نشانی ہے کہ عقل ہے. عقل نہ ہوتی تو بے ڈھنگ کے کام کرتے. بڑے سمجھ میں آ گئی. میں نے دوسری مثال, ہم سب کے اندر روح موجود ہے کہ نہیں؟ ان کا ہے. میں نے کہا بتاؤ روح کہاں ہے, بتاؤ روح کہاں ہے. ان کا نہیں بتا سکتا. تو میں نے کہا روح کو بغیر دیکھے مانا نشانی کے ساتھ. اور نشانی کیا, میں آدمی چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے اس لیے اس کے اندر روح موجود ہے, روح نہ ہوتی تو ایسا نہ کرتا. یہ نشانی بتائی. پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جنگل بیابان میں کوئی مکان بنا ہوا ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کس کا کوئی بنانے والا ہے. اب کون ہے؟ تختی دیکھی تو 500 سال پہلے گزر چکا ہے. وہ 500 سال پہلے تو مکان جو ہے یہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ بغیر بنانے والے کے مکان نہیں بنا. حالانکہ تم نے اسے نہیں دیکھا, وہ 500 سال پہلے گزرا ہے. لمبا اور پستا اور کالا اور گورا کیا کچھ نہیں دیکھا تم نے, اور بغیر دیکھے مانا؟ ان کا مانا. کیسے مانا؟ مکان نشانی ہے. 3 باتیں. چوتھی بات میں نے کہا جنگل بیابان کے اندر اونٹ کے گزرنے کے نشانات پیر کے اور اونٹ کی نینڈیاں پڑی ہوئی دیکھی, لیکن اونٹ کو گزرتا نہیں دیکھا. تو ایک بے پڑا آدمی بھی کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا. ارے کیسے معلوم ہوا تم نے دیکھا؟ ان کا نا یہ نینڈیاں ہیں اور یہ اس کے پیر کے نشانات ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں سے اونٹ گزرا. ار بار تو تبدل الگ بڑی ہے یہ اس نے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑا سوچو, ذرا تھوڑا سوچو کہ مکان بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا. یہ مکان خود نشانی ہے کس کا کوئی بنانے والا ہے. تو کیا زمین اور آسمان, چاند اور سورج, ستارے, سمندر, ہوائیں, کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کس کا کوئی بنانے والا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کان پکڑ لیے اور یوں کہا کہ میری 35 سال کی عمر ہو چکی اور آج تک مجھ کو کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی. آج سے میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور بغیر دیکھے مانتا. اب جہاز کے اترنے کا وقت قریب تھا تو میں نے ان کو پتہ بتا دیا ہماری مسجد کا. ہم نے کہا جب بھی تمہیں وہاں پر آنا ہو تو آ جانا رات کو, ہم تم کو کھانا وانا بھی کھلائیں گے, بستر بھی دیں گے, ہم تمہیں وہاں سلائیں گے, اور فجر کی نماز کے بعد عموماً بیان ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کو اس کے بعد والی بات بھی سمجھائیں گے. اس کے بعد والی بات یہ کہ اتنا بڑا اللہ جس نے زمین آسمان چاند سورج پیدا کیا تو بیکار تو نہیں پیدا کیا, اب اس کی کیا بات مانے گا تو اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کریں گے, اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, پھر وہ جنت اور دوسرا اور قیامت کا دن اور یہ ساری باتیں میں نے کہا تمہارے سامنے آ دیں گی, اور تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارے لیے سونے کا اس کا انتظام بھی کر دیں گے. اس کا آنا تو مجھے یاد ہے نہیں, پتا نہیں آئے وہ کہ نہیں آئے, لیکن یہ بہر کا مجھ سے کہا. تو یہ قصہ میں نے ان چار پانچ ڈاکٹروں کو سنایا, وہ جو بیٹھے تھے وہ چھتی پر میرے پاس یاد آ گیا نا آپ کو, جن سے میں نے قبر کے بارے میں کہا کہ وہاں پر قبر کے اندر کیا عذاب اور قبر کے اندر کی رحمت. ان کا مریضوں یہ بات ہماری بھیا گھڑی تو چلتی رہتی ہے تو رکتی نہیں, تو ہمیں تو وقت پر بیان کو پورا کرنا ہے. یہ گھڑی جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی گھڑی رک جاتی ہے تو بیان اچھا خاصا ہو جاتا ہے, لیکن یہ ایسی دھوکے بازی ہمیں کر دیں گی, گھڑی رکتی نہیں, ہمیں بھی بیان اپنے وقت کے اوپر پورا کر دینا چاہیے. لیکن اس کے اندر آپ حضرات کو مدد کرنی پڑے گی, مدد یہ کرنی پڑے گی کہ کھڑے ہو ہو کر سال سال بھر کے اور تین تین چیلے کے نام بلکہ ہم جب گھڑی کے بدلائے تو گھر جو ہے اللہ کے دین کی دعوت بنے گا. بیر کیف ڈاکٹروں نے جب یہ بات کہی کہ سمجھ میں نہیں آتی قبر کے اندر عذاب کا آنا ہے قبر کے اندر رحمت کا آنا ہے, اس لیے وہاں تو دکھائی نہیں دیتا, تو میں نے ان ڈاکٹروں سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحبان بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کے دیکھے بغیر بھی اسے مانا جاتا ہے. مثلاً جیسے تم ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہو کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پیٹ میں جا کر اس کا ایک حصہ شکر, دوسرا حصہ نمک, تیسرا حصہ لوہا اور چوتھا حصہ چونا, یہ کہتے ہوئے نہیں کہتے. ایک حصہ تو شکر بنتا ہے, شوگر, کاربوہائیڈریٹ ایک حصہ, اور دوسرا حصہ نمک, سالٹ, پوٹیشیم سوڈیم. آٹھویں کلاس کا لڑکا بھی جانتا ہوگا اسے, جو آٹھویں کلاس پڑھ رہا ہوگا نا وہ بھی سمجھ رہا ہوگا, یہ مشکل بات نہیں کہہ رہا. اور تیسرا حصہ بنتا ہے لوہا, آئرن, منرل, اور چوتھا حصہ بنتا ہے چونا اور کیلشیم. یہ چار چیزیں بنتی ہیں. انہوں نے کہا ہاں بنتی ہیں. میں نے کہا یہ زیادہ ہو جائے تو بیماری, یہ کم ہو جائے تو بیماری, لیول پر رہے تو یہ تندرستی. مانتے ہو؟ ان کا ہاں یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہم بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمارے بدن کے اندر سے ایک چمچ شکر, ایک چمچ نمک, ایک چمچ چونا اور ایک سریا لوہے کا نکال کے تم بتا دو ابھی, اور اگر تم خون لے کے اس کے اندر کیمیکل ملا کر شکر بنا کر بتاؤ تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم بیزی ہیں, ہم مشغول لوگ ہیں, ہمیں کام کرنے بہت سے. اب وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, انہوں کا بولے صاحب یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا دیکھو شکر, نمک, چونا, لوہا دو طرح کا ہوا, ایک تو وہ جو انسان کے باہر ہے, ایک وہ جو انسان کے اندر ہے. انسان کے باہر ہے وہ تو دکھایا جا سکتا ہے, دیکھو شکر کی بوری ہے, نمک کی بوری ہے, یہ چونے کا پیپا اور یہ لوہے کے سریے, یہ دکھایا جا سکتا ہے, لیکن انسان کے اندر جو ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا. تو اسی طرح میں نے کہا آگ, باغ اور سانپ, یہ بھی دو طرح کے, ایک تو وہ کہ جو مرنے کے بعد قبر میں آئیں گے اور ایک وہ کہ جو مرنے سے پہلے. تو مرنے سے پہلے والے بھی دکھائے جا سکتے ہیں, دیکھو فلاں جگہ پر آگ لگ رہی, دیکھو فلاں باغ دیکھو, وہ آگ دیکھو, وہ باغ دیکھو, تیسری چیز کیا کہیں گے, سانپ, اور دیکھو وہ سانپ جا رہا, یہ تو دکھا سکتے ہو. لیکن مرنے کے بعد یہ قبر کے اندر آگ لگی اور سانپ نے کاٹا, یا وہ قبر باغ بنی, یہ یہاں رہتے ہوئے نہیں دکھا سکتے. وہ تو جب آدمی مرے گا وہ دیکھے گا. تو اسی طرح ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب باہر والی آگ, باہر والا باغ, باہر والا سانپ, یہ تو دکھایا جا سکتا ہے, لیکن اندر جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی. جیسی کر دی ویسی بھر دی, نہ مانے تو کر کے دے, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو بھر کے دے. جب یہ بات کہی تو وہ ڈاکٹر جو تھے انہوں نے سب نے کہہ دیا موڑی صاحب ہماری سمجھ میں بات آ گئی. تو میں نے کہا میری فیس لاؤ, میری فیس لاؤ. تم کو تعجب ہو رہے تبلیغ والے تو پیسے ویسے مانگا نہیں کرتے ہیں, یہ فیس کیسی مانگ رہے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی ٹور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376081.